ایمان ہے قول مصطفی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم جس باب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے وہ عنوان تھا علم حدیث کی اصطلاح، مناولہ اور مکاتبہ کے حوالے سے. اس باب کے تحت ایک دوسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ذکر فرمائی تھی، وکتاب اہل العلم الی البلدان، یعنی اہل علم کا علم کو شہر والوں کی طرف لکھنا، مکتوب کی صورت میں یا احادیث کا جو مجموعہ ہے اس اعتبار سے لکھ کر بھیجنا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عنوان کے تحت بھی ایک حدیث مبارکہ ذکر فرمائی. گزشتہ سلسلے میں ہم نے یہ حدیث مبارکہ ذکر کی تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکتوب لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو خط یا مکتوب تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کی طرف لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا. آپ سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ صرف اسی مکتوب کو پڑھتے ہیں یا قبول کرتے ہیں جو مہر شدہ ہوتا ہے، جس پر سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے. تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کے اوپر نقش کروا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا. شعبہ نے کہا کہ میں نے قتادہ سے پوچھا، کس نے کہا کہ اس کا نقش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تھی. اس حدیث مبارک کی اپنے عنوان کے ساتھ مناسبت وہ اس طرح ہے کہ اس باب کے عنوان میں جو دوسرا عنوان تھا، وکتاب اہل العلم الی البلدان، اہل علم کا علم کو شہر والوں کی طرف لکھنا، اور اس حدیث مبارک میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کی طرف مکتوب لکھ کر بھیجا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے انگوٹھی کی صفت میں یہ کہا، آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی کی وہ سفیدی کو چمکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. حالانکہ انگوٹھی تو ہاتھ میں نہیں پہنی جاتی، وہ تو انگلی میں پہنی جاتی ہے. اس کا جواب شارحین حدیث نے اس طرح دیا کہ یہاں پر ہاتھ سے مراد انگلی ہی ہے، یعنی جز پر کل کا اطلاق کر دیا گیا، اور ایسے بسا اوقات ہوتا رہتا ہے. حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر اور کسرا کی طرف خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، لکھتے نہ تھے، پھر کیسے آپ نے لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا؟ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب یوں دیا کہ منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، اور آپ فرماتے کہ انشاءاللہ کتاب الجہاد کے اندر ہم اس کا ذکر کریں گے کہ یہ بات ثابت ہے۔ اور اگر یہ ثابت بھی ہو کہ آپ نے بالکل بھی نہیں لکھا، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھنے کی یہ جو نسبت کی گئی ہے، یہ نسبت مجاز عقلی کے قبیل سے ہے، اور اس کی تصریح کثیر علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث مبارک کو لکھ کر بیان کی ہے۔ اس حدیث مبارک میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مکتوب کے آخر میں مہر لگانا یہ کفار کا طریقہ ہے، یعنی یہ کہا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور وہ تو اس مکتوب کو پڑھتے ہیں یا قبول کرتے ہیں جس کے آخر میں مہر ثبت ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ کفار کا طریقہ ہے مہر لگانا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب پر مہر لگانے کے لیے آپ نے انگوٹھی بنوائی اور مہر لگا کر بھیجی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کفار کی مشابہت مطلقاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ تفصیل ہے۔ جس چیز میں ان سے مشابہت اختیار کی جا رہی ہو، اگر وہ چیز خاص ان کا مذہبی شعار ہو، مذہبی علامت ہو، تو اسے بغیر کسی شرعی ضرورت کے پہننا یہ کفر ہے۔ اور دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ جس چیز کے اندر کفار کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہے، وہ کفار کا مذہبی شعار، مذہبی علامت تو نہیں ہے، مگر ان کی قوم کے ساتھ خاص ہے، تو فرمایا تب بھی ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ اور ایک اور صورت اس کی اس طرح بن جاتی ہے، اور اگر وہ ان کا مذہبی شعار تو نہیں اور نہ ہی ان کی قوم کے ساتھ خاص ہے، یعنی قومی شعار بھی نہیں ہے، بلکہ عام مسلمانوں میں بھی وہ چیز رائج ہے، تو فرمایا کہ ایسی مشابہت اختیار کرنا یہ جائز ہے۔ اور کوئی شخص اگر بطور خاص ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے تب بھی ممنوع ہے۔ لہذا ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے، ذہن میں رکھیں گے تو ہر چیز انشاءاللہ مشابہت کے قبیل سے جو ہو بالکل واضح ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی مہر لگانے کے لیے، مردوں کے لیے انگوٹھی کتنے وزن کی جائز ہے اور کون سی جائز ہے؟ مرد کو صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جو ایک نگ والی ہو، جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، وہ پہننا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی انگوٹھی، مثلا 4.5 ماشے چاندی کی ہو، یا اس سے زائد وزن کی ہو، یا ایک سے زائد نگ اس کے اندر لگے ہوئے ہوں، یا کئی نگ یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر 4.5 ماشے چاندی سے کم وزن کی ہوں، یہ سب پہننا جائز نہیں۔ اسی طرح لوہے کی انگوٹھی، پیتل کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی، یہ بھی مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جو ایک نگ والی ہو، زیادہ نگینے نہ ہو، صرف ایک نگ، اور وزن اس کا 4.5 ماشے سے کم ہو، تو مرد یہ پہن سکتے ہیں، جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب نمبر 8 پر گفتگو فرمائی۔ باب نمبر 8 یہ ہے، باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رأى فرجۃ فی حلقۃ فجلسہا۔ باب کا عنوان اردو میں اس طرح ہے، جو شخص وہیں بیٹھ گیا جہاں مجلس ختم ہوئی، اور جس شخص نے مجلس کے حلقہ میں خالی جگہ دیکھی تو وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اس باب کی پچھلے باب کے ساتھ مناسبت کیا ہے، شارحین حدیث یہ کہتے ہیں جیسے بالخصوص علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی مناسبت کچھ اس طرح بیان فرمائی، فرمائے اس باب کی پچھلے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سابقہ باب میں مناولہ کا ذکر تھا، یعنی استاذ کا شاگرد کو اپنا مجموعہ احادیث دے دینا، اور فرمایا یہ بات تو مجلس علم میں ہوتی ہے، اور اس باب میں جس مجلس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مجلس کی طرف آنے والا کیسے بیٹھے، اس سے مراد بھی مجلس علم ہے، تو مجلس علم میں گفتگو ہونے کے اعتبار سے دونوں میں آپس میں مناسبت پائی جا رہی ہے، اور جو حدیث مبارک اس باب کے تحت ذکر فرمائی اس کا متن سماعت فرمائیے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف فرما تھے، اور لوگ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس اثنا میں اذ اقبل ثلاثۃ نفر فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے امام مالک نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ ابو مرہ عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام نے ان کو خبر دی، اور انہوں نے حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف فرما تھے، اور لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تین آدمی وہاں آئے، ان میں سے دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا، راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ کشائدگی دیکھی، کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں وہ بیٹھ گیا، اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام علی مردوان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ چاہی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی پناہ عطا فرما دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس سے حیا فرمائی کہ اسے بھی بخش دیا، پہلے کو بھی بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑ لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ اس حدیث پاک میں عالم کی مجلس میں بیٹھنے کی عظمت اور مجلس میں بیٹھنے کے جو آداب ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو شخص علم کی مجلس میں آ جائے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جہاں علم دین سکھایا جا رہا ہوتا ہے اس مجلس میں بیٹھ جانا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے، اور وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کو چاہیے کہ وہ طالب علم کو پناہ دے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عالم کی مجلس میں بیٹھنے کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور بے ادبی کرنے سے حیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے حیا فرماتا ہے، اور امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے، عذاب آخرت سے محفوظ فرمائے گا۔ اور جو شخص عالم کی مجلس سے اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، تو فرمایا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعراض فرماتا ہے، یعنی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دو لوگوں کی تحسین فرمائی اس حدیث مبارک میں جنہوں نے عالم کی مجلس کا ادب کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص نیک کام کرے اس کی تحسین کرنی چاہیے، اس کو اپریشیٹ کر دینا چاہیے، اور یہ ایک ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان کو مجلس میں جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائے اور کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیٹھنے والوں کے لیے تو ادب یہ ہے کہ جہاں اسے جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائے، لیکن جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں آنے والوں کے لیے بھی جگہ کشادہ کر دینی چاہیے تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کر سکیں۔ یہ تو علم حاصل کر ہی رہے ہیں، جو نئے آنے والے ہیں اگر ان کو جگہ دے دی جائے تو وہ بھی آسانی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ انہیں بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور اس جگہ کے اندر وسعت پیدا کریں، تھوڑا مل کر ساتھ ساتھ ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ نئے آنے والے بھی وہاں گنجائش دیکھیں تو وہ ادھر بیٹھ کر علم دین آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ دو، یعنی جگہ کشادہ کرو، تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام علیہ مردوان حاضر تھے ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کی بہت زیادہ عزت فرماتے تھے۔ ایک روز چند بدری صحابہ کرام علیہ مردوان ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں پہنچے کہ جب کہ جگہ بھر چکی تھی اور مزید کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے وہاں پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سلام کیا تو میرے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے بیٹھنے والوں کو، حاضرین کو سلام کیا تو حاضرین نے بھی ان کا جواب دیا۔ پھر وہ بدری صحابہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس شریف کے اندر جگہ بنائی جائے، تھوڑا جگہ کو کشادہ کر دیا جائے تاکہ وہ بھی بیٹھ جائیں، مگر کسی نے ان کو جگہ نہ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز گراں گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اٹھنے والوں کو جب اٹھنا شاک ہوا تو اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تنبیہ کی گئی۔ اس آیہ مبارکہ کی شان نزول سے معلوم ہوا کہ صالحین کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے جگہ چھوڑنا اور ان کی تعظیم کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی ان کی تعظیم کی جائے گی۔ حدیث پاک میں تو دینی پیشواؤں اور اساتذہ کرام کی تعظیم کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے بھی تواضع اختیار کرو، اور سرکش عالم نہ بنو۔ نیک لوگوں کی عزت کرنا چاہیے، بڑوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے مسلمان کی تعظیم کرو اور اس حامل قرآن کی تعظیم کرو جو قرآن میں غلو نہ کرے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والا ہو، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو علماء و مشائخ اور دینداروں کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو آزادی کے نام پر علماء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ایسی صحبتوں سے اپنی ذات کو بچانا چاہیے کہ جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے اولیاء صحابہ اہل بیت کی تعظیم نہ کی جاتی ہو، وہاں پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہو، الامان والحفیظ، یا اہل علم حضرات کی تعظیم نہ کی جاتی ہو بلکہ ان کی توہین کی جاتی ہو، مختلف انداز میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہو، ایسی صحبتوں سے، ایسی سٹنگ سے اپنی ذات کو بچانا چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ جو علم و ادب رکھنے والے ہوں۔ یاد رکھیے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ مجلس کے آداب میں سے یہ بات شامل ہے کہ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ چکا ہو اسے اس کی جگہ سے اٹھایا نہ جائے سوائے کسی بڑی ضرورت کے، یا یوں کہ اہم حضرات کے لیے نمایاں جگہ بنا دی جائے، جیسے دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی مجلسوں میں جو سرکردہ حضرات ہوتے ہیں انہیں اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے۔ اور ویسے یہ ہونا چاہیے کہ بڑے اور سمجھدار جو حضرات ہیں سننے کے لیے سنانے والوں کے زیادہ قریب بیٹھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تم میں جو لوگ بالغ ہیں اور عقل مند ہیں انہیں میرے قریب ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو آج کی اس درس بخاری شریف سے ہم نے سبق حاصل کیا اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
ایمان ہے قول مصطفیٰ۔